آج ہم اہل بیت کے پیروکاروں کے تین طرح کے رویے بیان کریں گے. علاوہ ازیں بتائیں گے کہ آج جہان اسلام میں اسلامی بیداری کی تحریکوں میں کس طرح اہل بیت کا تعارف کروایا گیا. شیعہ صرف ایک نام رہ گیا ہے, عزت و وقار کہاں. تشیع تین طرح کی ہے, سلبی, ایجابی اور استحالہ یافتہ. کچھ لوگ اس ڈر سے کہ کہیں مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہو جائے, اہل بیت کی کلامی اور فقہی حدود کو دوسرے تمام مسلمانوں سے الگ کر دیتے ہیں. ان کے گمان میں شیعہ کا انکار کرنے سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم ہو جائے گا. دوسرا گروہ جس کا نظریہ زیادہ رائج ہے, یہ گروہ سلبی نظریے کا حامل ہے. یہ گروہ شیعہ اور دوسرے مذاہب کے درمیان موجودہ اختلافی مسائل کو مسلسل نمایاں کرتا رہتا ہے. تشیع کو ایک تفکر کے بجائے ایک تعصب کے طور پر تعارف کرواتا ہے. اگر ہم صرف سلبی تشیع کو مد نظر رکھیں تو اس کا کم ترین نتیجہ یہ ہوگا کہ وہابیت عالم اسلام میں اہل سنت کے لیے ترجمان بن جائے گی. یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جسے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہابی اہل سنت کی اکثریت کے ساتھ کلامی و فقہی مسائل میں بہت گہرے اختلافات رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو حنیفہ کلامی اور فقہی لحاظ سے حنبلی, اہل حدیث اور اشعری کے بالمقابل ہیں. کلامی اعتبار سے ماتوریدی یا مرجع کا جزو ہیں, فقہ میں قیاس کے لحاظ سے بالکل اہل حدیث کے مقابل ہیں. دوسری طرف وہابی حنفیوں کے درمیان اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات کو مسلمان عام طور پر نہیں جانتے, ان کے درمیان کوئی شباہت بھی نہیں ہے. ہمارے شافعی مسلمان بھائی بھی اسی طرح ہیں, مالکی بھی ایسے ہی ہیں. ان کے قریب ترین مذہب حنبلی ہے. لہٰذا اگر ہم تشیع کو صرف سلبی اعتبار سے لیں, یعنی تشیع کو تعصب کے عنوان سے دیکھیں اور نکات اور اختلاف کو سامنے رکھیں, تو ہم وہابیت کو مضبوط کریں گے اور اہل سنت بھائیوں کو شک و تردید میں ڈال دیں گے. دوسرا گروہ وہ ہے جو شیعہ کا انکار کرتے ہیں تاکہ اتحاد قائم ہو جائے. البتہ ان کے مطابق یہ وہ چیز نہیں ہے جس کا اہل بیت کی روایت میں ذکر موجود ہو. ان حالات میں ہمیں جس پر گفتگو کرنی چاہیے اور اس طرف کو آگے بڑھانا چاہیے وہ ایجابی تشیع ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ تشیع پر جو تہمتیں لگائی جا رہی ہیں اور توہین کی جا رہی ہے, ان سب کو اخلاقی لحاظ سے انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کریں, لیکن نظری لحاظ سے ان سب پر گہرا غور کریں اور جواب دیں. زندگی کے لیے نمونہ عمل اور حکومتی نظام کی مثال پیش کریں اور یہ بیان کریں کہ تشیع و اہل بیت کے پاس آج کے انسان کے لیے کیا منصوبہ بندی اور کیا پیغام ہے, وگرنہ پھر ویسا ہی ہوگا جیسا گزشتہ تاریخ میں ہو چکا. شیعہ اقوام نے پوری تاریخ میں جانساری کی ہے, لیکن انہیں کچھ نہیں ملا, جیسے امویوں کے سقوط اور عباسیوں کے برسر حکومت آنے کے دور میں ہوا. غیر لوگ اہل بیت کے شعار لے کر آئے اور حکومت پر براجمان ہو گئے. رسول خدا سے روایت ہے, ان اہل بیت اختار اللہ لنا آخرہ علی الدنیا ان اہل بیتی ہؤلاء سیصیہم بعدی تدرید و تشرید و بلا حتی یخرجو قوم. یعنی اہل بیت کی پیروی کرنے والوں کے لیے پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے مصائب, بلائیں, شک و تردید ہوگا, لیکن یطلبون الحق یسلون الحق, پھر بھی یہ لوگ حق تک پہنچ جائیں گے, حق کے پیچھے پیچھے ہوں گے, کسی دوسری طرف نہ ہوں گے. فلا یعطون, انہیں نہیں دیا جائے گا. پھر فرمایا یطلبون و یسلبون, وہ مقابلہ کرتے رہیں گے. فلا یعطون, وہ محروم و مستضعف کر دیے جائیں گے. فیقاتلون و یصبرون, وہ جنگ کریں گے, ان میں سے کچھ شہید کر دیے جائیں گے, تکالیف برداشت کریں گے, ان کا قتل عام کیا جائے گا, لیکن وہ مقابلہ کریں گے اور بالآخر نتیجے تک پہنچ جائیں گے. وہ دنیا اسلام کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے. ملاحم کی روایت میں ایک دو نہیں بلکہ کئی ایک روایات ہیں. پیغمبر اکرم اور اہل بیت سے احادیث نقل ہوئی ہیں. ان میں بیان ہوا ہے کہ آخری زمانے میں بشریت کی سطح پر ایک بڑی تحریک چلے گی جو کہ جہان اسلام سے شروع ہوگی, اور اس میں بھی اس کا آغاز اہل بیتی یعنی اہل بیت کے ماننے والے اور شیعہ کریں گے. مگر یہ کہ اس کے لیے اگر شیعہ چاہتے ہیں کہ ایک فرقے میں تبدیل ہو کر نہ رہ جائیں, معاشرے سے کٹ کر نہ رہیں اور دوسرے اسلامی فرقوں کے درمیان مشکوک حالت میں زندگی نہ نہ گزارے جیسا کہ اہل سنت کی اکثریت ایسا ہی تصور کرتی ہے. تو پھر میں نے جو روایت بیان کی ہے اس کے نکات بار بار ذکر کیے جانے چاہیے. کربلا کے بعد سے شیعہ ایک طاقت بن کر سامنے آئے ہیں, جیسا کہ شہدائے طف، توابین، عراق میں مختار، جناب زید شہید کا قیام اور ان کے بیٹوں کا قیام، امویوں اور عباسیوں کے دور میں محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائیوں کا قیام، زیدی شہدا، قیام فخر، علی تحریکیں، اسماعیلی تحریکیں، ابو سرایہ کی تحریک، مشرق اسلامی میں آل بویہ کی بڑی کامیابیاں. چوتھی صدی ہجری میں آپ دیکھیں کہ جہان اسلام کے شرق و غرب میں شیعہ اصل قوت بن کر ابھرے تھے. جہان اسلام کا مشرق آل بویہ کے ہاتھ میں تھا, وہ شیعہ جو شمال ایران سے آئے تھے. مغرب میں جہان اسلام کا مرکز آل حمدان کے اختیار میں تھا, جہاں اسلام کا مغربی حصہ فاطمیوں کے ہاتھ میں تھا. افریقہ کے شمال میں ادریسی حاکم ہو چکے تھے, طبرستان کے علوی ایران میں تھے, زیدی شیعہ یمن پر حاکم, بنی مزید کی عراق میں حکومت تھی, ایران کے بعض حصوں پر اسماعیلی حکومت کر رہے تھے. اسی طرح سربداران مراشیان اور آلکیہ بھی بعض علاقوں پر حکمران تھے. ہزار سال پرانی تحریکیں جو شمال افریقہ سے مشرق ایران اور جزیرۃ العرب تک پھیلی ہوئی تھیں, انہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں. غیبت کے زمانے میں شیعوں کی سیاسی اجتہادی فقہ کے لیے راستہ ہموار ہوئے. عصر غیبت کے آغاز میں جو ہی حالات کچھ سازگار ہوئے تو شیعہ فقہ میں نظام سازی پر بحث ہوئی اور ایک نیا موضوع کھل کر سامنے آیا. پیروان اہل بیت کو جو ہی اظہار رائے کی فرصت ملی, انہوں نے عراق کے شہر بغداد اور مقامات مقدسہ پر حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھ دی. شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضی، شیخ توسی نے کلامی اور فقہی میدان میں سیاسی فقہ اور فلسفے میں اپنا لوہا منوایا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں شمال افریقہ میں فاطمیوں، مراکش اور الجزائر میں آل ادریس، ایران کے علاقے کردستان، خوزستان میں آل حسن نویے اور اسی طرح بعض دوسری اقوام جیسے چالوس اور شمال ایران میں دہلمی قوم نے علمی خدمات انجام دی. پیروان اہل بیت کی یہ ایک عالمی علمی تحریک چل نکلی تھی. بعض علمی اختلافات کے باوجود ان سب کا آپس میں رابطہ تھا اور سب ایک دوسرے سے حمایت کرتے تھے. سید رضی نے فاطمی حکومت کی تعریف میں اشعار کہے. آل حمدان کے بانی ناصر الدولہ شیخ مفید کے شاگردوں میں سے ہے. شیخ مفید نے کلامی ابحاث میں رسالہ امامت کو اسی کے نام سے منسوب کیا ہے. تحریک دہلمی کے بانی نے امام سجاد علیہ السلام کے فرزندان میں سے ایک کی تعریف کی ہے, جو کہ خود ایک شیعہ فقی ہیں. آل بویہ کے رؤسا شیعہ فقہا کا بہت احترام کرتے تھے. بغداد میں شیخ مفید کی بہت عزت کی جاتی تھی. اسی طرح بہاءالدولہ جناب شریف اور سید رضی کی بہت عزت کرتا تھا. صاحب ابن عباد جناب شیخ صدوق کی انتہائی قدردانی کرتا تھا. اسی طرح کے اس نے کچھ قصیدے امام رضا علیہ السلام کی شان میں لکھے اور جناب شیخ صدوق کو ہدیہ کے طور پر بھیجے, جبکہ شیخ صدوق نے عیون اخبار رضا کو آل بویہ کے اس حاکم کے نام ہدیہ کیا ہے. یہ اسلامی تمدن کا بہترین اور درخشان دور تھا. تیسری چوتھی صدی ہجری وہ دور ہے جس میں بہت علمی مناظرے ہوئے. یہ علمی برداشت کا دور ہے. اس زمانے میں شیعہ دنیا اسلام میں تمام علمی میدانوں میں اپنا مقام پیدا کرنے والی قوت بن کر ابھرے ہیں. پیروان اہل بیت کے اس علمی تحمل اور برسر حکومت ہونے کی برکت سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا تھا.